به الله كفنا
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، اب ان اہل ایمان کے لیے کچھ ہدایات ہیں کہ جو مکی دور میں انتہائی کفار کے ظلم و ستم کا شکار تھے، اور ایسے بدبختوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعیدے ہیں جو اہل ایمان کو ستا رہے تھے۔ بڑی اہم ہدایت آ رہی ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہیے جو بھی آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے کتاب میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب زخموں پر مرہم بن جاتی ہے، اس کتاب سے انسان کو بڑا سکون حاصل ہوتا ہے، ایک خاص روحانی طور پر انسان کو تسکین محسوس ہوتی ہے جب انسان کا دل دکھا ہوا ہو اور وہ ایسی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات کو سمجھ سمجھ کے پڑھ رہا ہو۔ یہ کتاب اتری ہی ایک کٹھن جد و جہد کے دوران ہے کہ جس جد و جہد میں مختلف مسائل اللہ تعالیٰ کے بندوں کو آ رہے تھے، اور اس کتاب نے ان مسائل سے بحث کی ہے، ان مسائل کا حل پیش کیا ہے، ان مسائل کے حوالے سے رہنمائی دی ہے۔ اے نبی پڑھتے رہیے وہ کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تربیت کے حوالے سے بہت اہم ایک جو ہے وہ عمل ہے جو انسان کو روکتی ہے، یہ نماز برائی سے اور بے حیائی سے۔ اس لیے کہ نماز کی ہر رکعت میں انسان اللہ کے سامنے جا کے وعدہ کرتا ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے۔ اب کوئی ڈھیٹ انسان ہو سکتا ہے کہ جو کہ بار بار جا کر یہ دعویٰ کرے، یہ وعدہ کرے، اور پھر باہر آ کر پھر اللہ کی نافرمانی کرے، پھر بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ لہذا یہ نماز انسان کو سیدھا کر دیتی ہے، انسان کو بار بار عہد بندگی یاد دلاتی ہے، سرکشی نے کر دیے دھندے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کرے۔ بے شک نماز انسان کو روک دیتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے، اور اگر کسی شخص کو نماز اس کی برائی بے حیائی سے نہیں روک رہی تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ میری نماز نماز نہیں ہے، میں ایک رسم ادا کر رہا ہوں، میں نماز کی روح سے غافل ہوں۔ نماز کی تو شان ہی ہے کہ وہ انسان کو سیدھا کر دیتی ہے۔ بلا ذکر اللہ اکبر، اور سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ نماز بھی کس لیے ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ تلاوت بھی کس لیے ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ اعلیٰ ترین ذکر تلاوت کلام پاک، جامع ترین ذکر نماز۔ نماز میں تلاوت کلام پاک بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، درود بھی ہے، بڑا کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر ہے، لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر ہے، سجدے میں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ اصل جو چیز ہے وہ ان مشکل حالات میں جس سے کہ تمہارے دلوں کو سکون ملے گا وہ ہے اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر کی یہ صورتیں ہیں نماز اور تلاوت کلام پاک۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کاریگری تم کر رہے ہو۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب، مکے کا جو ہے وسطی دور، کیا مسلمانوں کو ہجرت کر کے حبشہ جانا تھا، اور حبشہ میں عیسائیوں سے اب ان کا سامنا ہونا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ اس حوالے سے پہلے سے ہدایت دے رہا ہے کہ بلا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہے یہ احسن، اور دیکھنا اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرنا، بحث نہ کرنا، مگر اسی طریقے پر جو کہ بہت ہی عمدہ ہے۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان میں سے ان کے کہ جنہوں نے ظلم کیا، جو دھاندلی پر اتر آئیں، زیادتی پر اتر آئیں، ان سے بحث کرو نہیں، ان کو تو جو ہے وہ سلام کہہ کے ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ بقولو آمنا باللذی انزل الینا، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اس کلام پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں، وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اسی طرح سے نبی ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ تو وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے، عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے جو حبشہ میں تھے، کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، يُؤْمِنُونَ بِهِ وہ اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے، حبشہ سے بڑی تعداد میں لوگ اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے، وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ اور ان میں سے بھی ان مکے والوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے آئیں گے، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے وہی مگر وہی جو کافر ہے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے تو کوئی کتاب تلاوت نہیں کرتے تھے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھا کرتے تھے، اِذَا لَارْتَابَ الْمُبْتَلُونَ تو یہ جھوٹے اس کی وجہ سے شک میں پڑ گئے، یا تو کوئی شخص ہو جو کہ جو ہے وہ بہت پہلے سے ہی شاعری کر رہا ہو، تحریریں لکھ رہا ہو، تقریریں کر رہا ہو، تو لوگ کہیں کہ ان کو تو بچپن سے ہی سخن سازی کا شوق ہے اور کچھ نہ کچھ کلام پیش کر کے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا شوق ہے، آپ نے 40 سال تک نہ کوئی شعر کہا، نہ کبھی کوئی تقریر کی، نہ کوئی آپ نے کوئی ایک سطر تحریر کی لکھی، پھر یہ کس بات کی وجہ سے یہ بدبخت یہ جھوٹے شک میں پڑے ہوئے ہیں، بل ہو وہ آیاتم بینات بلکہ یہ قرآن مجید یہ وہ واضح آیتیں ہیں، فی صدور الذین اوت العلم جو ان لوگوں کے سینوں میں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا گیا ہے، یعنی یہ کچھ اللہ کے بندوں کی ایک فطرت کی پکار ہے، ان کے دل کی آواز ہے کہ جو قرآن مجید کی صورت میں سامنے آئی ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حق کی تلاش میں تھے، یہ حق ان کے اندر موجود تھا، اس کی تلاش میں تھے، مارے مارے پھر رہے تھے، دھکے کھا رہے تھے، اور کس طرح وہ ایران سے پھر پہنچے ہیں مدینہ، اور جو ہے وہ انہیں خوشی ہوئی ہے کہ جو ان کے اندر کی پکار تھی وہ قرآن کی صورت میں ظاہر ہوئی، یہ قرآن مجید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باطن کی پکار ہے، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، تو یہ تو اللہ کے نیک بندوں کی فطرت کی پکار ہے جو قرآن کی صورت میں آئی، انہیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہم جس چیز کی تلاش میں تھے وہ چیز ہمیں اس قرآن کی صورت میں مل گئی ہے، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو ظالم ہیں، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ اور وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں نازل کیوں نہ ہوں، قل انما الآیات عند اللہ اے نبی ان سے کہیے کہ نشانیاں اور معجزے کل کے کل اللہ کے اختیار میں ہیں، وانما انا نذیر مبین اور بے شک میں تو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اولم یکفہم ارے کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں، انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہ کہ ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی ہے جو ان پر تلاوت کی جا رہی ہے، کیا یہ کتاب معجزہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کا اصل معجزہ تو یہ کتاب ہے جس کے بارے میں چیلنج دیا جا رہا ہے، اس جیسی ایک ہی صورت مقابلے میں لے آؤ، ان فی ذلک لرحمتا وذکرا لقوم یؤمنون بے شک یقیناً اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ایمان لانے والوں کے لیے، قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا اے نبی ان سے کہیے کہ کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ، یعلم ما فی السماوات والارض جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، والذین آمنوا بالباطل اور وہ بدبخت جو ایمان لائے ہیں باطل پر جھوٹ پر، وکفروا باللہ اور جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اولئک هم الخاسرون وہی خسارے میں جانے والے ہیں، ویستعجلونک بالعذاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکے والے آپ سے عذاب کے بارے میں جلدی کر رہے ہیں، ولولا اجل مسمى اور اگر ایک مدت پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لجاءهم العذاب ان بدبختوں پر عذاب آ جاتا، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ عذاب ان پر آئے گا اچانک اور انہیں شعور تک نہیں ہوگا، بدر سے پہلے ابو جہل بڑے تکبر سے کہہ رہا تھا کہ کل مارکے میں کسی مسلمان کو مت مارنا بلکہ رسیوں میں جکڑ لینا، مکے لے کر جائیں گے قیدی بنا کر وہاں جا کے تڑپا تڑپا کے ماریں گے، تو پورا ہم کو یقین تھا کہ ہم تو کامیاب ہوں گے، ہم 1000 ہیں، مسلمان 313 ہیں، ہمارے آدمی کے ہر ایک کے پاس تلوار ہے اور ان کے پاس جو ہے وہ صرف 8 تلواریں ہیں، تو بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ لیکن عذاب ایسے آیا کہ شعور تک نہیں تھا، فرمایا ان پر عذاب آئے گا اچانک اور انہیں اس کا شعور تک نہ ہوگا۔ یہ ساجرون قبل عذاب، اے نبی آپ سے عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یوم یخشاہم العذاب من فوقہم، اور اس روز عذاب چھا جائے گا ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے قدموں کے نیچے سے۔ ویقول، اور فرمائے گا اللہ، ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو اس عمل کا مزہ جو تم کرتے رہے۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہو، ان ارضی واسعتن، بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے، فایا فعبدون، بس میری ہی عبادت کرو۔ یہ ہے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم، اہمیت کسی زمین کے ٹکڑے کی نہیں ہے، اہمیت میری عبادت کی ہے۔ اگر مکے میں عبادت کرنا مشکل ہو رہا ہے تو چھوڑ دو اپنے یہاں پر جائیدادوں کو اور اپنے مکانات کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اور وہاں چلے جاؤ جہاں پر کہ تمہارے لیے اللہ کی عبادت وہ ممکن ہے۔ فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعتن، اے میرے وہ بندو جو ایمان لے آئے ہو، بے شک میری زمین بڑی وسیع ہے، جرت ہے نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے، میری زمین بڑی کشادہ ہے، فایا فعبدون، بس میری ہی عبادت کرو، کل نفس ذائقت الموت، البتہ اگر تم نے ہجرت نہ کی، زمین سے تمہیں محبت ہے اور تم اسی کے ساتھ بندے رہے، تو کب تک بندے رہو گے اس زمین کے ساتھ؟ پھر ہم تمہیں خود ہجرت کروا دیں گے، تمہاری موت آئے گی اور تمہیں یہاں سے جو ہم نکال کے لے جائیں گے۔ کل نفس ذائقت الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، ثم الینا ترجعون، اور پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو تم نے اپنا وطن تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، بہتر ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے خود چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کے لیے خود چھوڑ دو، اور اگر بیٹھے رہے یہاں پر تو کب تک رہو گے؟ موت آئے گی، یہاں سے جانا پڑے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم ضرور انہیں جنت میں بڑے عمدہ بالا خانوں کی صورت میں ٹھکانہ دیں گے، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، وہ باغات کے یا وہ بالا خانے کے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا کیا عمدہ بدلہ ہے۔ اللہ دینا صبروا، یہ عمل کرنے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے صبر کیا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جنہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ بلا شبہ ہجرت بغیر صبر کے اور بغیر اللہ پر توکل کے ممکن نہیں ہے، انسان اپنا سب کچھ چھوڑ رہا ہے اور اللہ کے بھروسے پر دیار غیر میں جا رہا ہے۔ بَقَائِم مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، انسان سوچتا ہے کہ ہجرت کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، اللہ نے تسلی دی۔ بَقَائِم مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق خود نہیں اٹھاتے، اپنا رزق خود نہیں کماتے، اللہ یرزقہا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر نبی آپ ان سے پوچھیں کیا آسمان اور زمین کو کس نے بنایا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے لیے مسخر کیا، تمہاری خدمت میں لگایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کہاں سے پھرائے جاتے ہو؟ یہ نام نہاد مذہبی پنڈت، یہ تمہیں کیوں غلط پٹیاں پڑھا پڑھا کر اور شرک کے اوپر لگائے ہوئے ہیں؟ بچو ان کے شر سے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اللہ تعالیٰ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اس کو پتا ہے کہ رزق کی کشادگی کس کے لیے بہتر ہے اور کس کے لیے فتنہ بن سکتی ہے، لہذا وہ ہر ایک کو اس کی کیفیت دیکھتے ہوئے رزق دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو نفت اللہ دیتا ہے۔ بلا ان سالتا ہوں، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں، من نزل من السماء ماء، کہ کس نے آسمان سے اتارا پانی، فاحیا به الارض من بعد موتها، اور پھر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی کہیے پھر کل شکر اللہ کے لیے ہے. بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر غور نہیں کرتے. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک کھیل اور تماشا. ہم آج کے اصطلاح میں کہیں گے دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک ڈرامہ، ڈرامہ ہے، جیسے ڈرامے میں کچھ کردار مختلف لوگوں کو دیے جاتے ہیں، ایسے ہی اللہ نے تمہیں بھی کچھ کردار وقتی طور پر دے دیے. کوئی محل میں پیدا ہوا ہے، کوئی جھونپڑی میں پیدا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی انتقال ہوتا ہے تو جھونپڑی والا ہو چاہے محل والا ہو، دونوں کا کفن ایک طرح کا، دونوں کی ڈولی جنازے والی ایک طرح کی، دونوں کی قبر ایک طرح کی. ڈیتھ دی لیولر، موت آ کے برابر کر دیتی ہے. جو اچھا کردار ادا کرے گا اسے ایوارڈ ملے گا. تو اگر تم نے اپنا کردار اپنے خالق کی ہدایات کے مطابق ادا کیا کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے خالق کی نافرمانی کی، کردار صحیح ادا نہیں کیا، ناکام ہو جاؤ گے. تو یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر بس ایک کھیل اور تماشا، ایک ڈرامہ ہے، اس کو زیادہ سیریس نہ لو. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہے، دائمی ہے، ابدی ہے، سدا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ اس کو جان لیتے. دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے جتنی دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرتے جتنی کہ آخرت کی زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرما دے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پھر جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کو پکارتے ہیں، اپنی اطاعت کو خالص اس کے لیے کرتے ہوئے. کشتی میں جانتے ہیں کہ یہاں سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا. انسان کے اندر توحید ہے، شرک یہ سارے کا سارا تصنع ہے، بناوٹ ہے. لہذا جب واقعی معاملہ پھنستا ہے تو جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی مددگار نہیں. فرمایا جب کشتیوں میں ہوتے ہیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے. فلما نجاہم الی البر، اور پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو دوبارہ اس کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں، دوبارہ بے بس اور لاچار معبودوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے ان کو دیا ہے. وَلِيَتَمَتَّعُوا، تو ٹھیک ہے جو بھی فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس وہ عنقریب جان لیں گے، نتیجہ نکلے گا. تھوڑی سی اس زندگی میں جو مزے کرنے ہیں کر لیں، عنقریب آخرت آنے والی ہے، معلوم ہو جائے گا اس ناشکری کا، اس شرک کا انجام کیا ہے. اولم یروا، کیا یہ مکے والے دیکھتے نہیں ہیں؟ انا جعلنا حرمن آمنا، کہ ہم نے حرم کو امن کا گہوارہ بنا دیا. ہمارا حکم ہے کہ اس حرم کے گرد، یہ حدود حرم ہے جہاں پر کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگی. جنگ و جدال نہیں ہو رہی، کس کے حکم سے نہیں ہو رہی؟ کیوں لوگ احترام کر رہے ہیں حدود حرم کا؟ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیض ہے، اللہ کا احسان ہے. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ، جبکہ ان کے گرد سے لوگ مٹا دیے جاتے ہیں. حرم کے حدود حرم کے ارد گرد جنگ و جدال ہوتی رہتی ہے، اور لوگ پورے پورے قبیلے، پورے پورے خاندان جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتے ہیں. اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، اس سب کے باوجود کیا یہ پھر بھی جھوٹ پر ایمان لائیں گے، معبودان باطل پر ایمان لائیں گے؟ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور جو اللہ کی نعمت ہے اس کی ناشکری کریں گے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یہ کہے کہ اللہ کا بھی کوئی شریک ہے. او کذب بالحق لما جا، یا جب اس کے پاس حق آئے، توحید کی دعوت آئے، اور وہ اس کو جھٹلا دے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اور کیا جہنم کافروں کے لیے کافی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اب اس کے بعد بڑی اہم آیت آ رہی ہے. قرآن مجید سے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں بڑے پیاری بات لکھی ہے کہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جسے کسی ٹھنڈے کمرے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھا جائے اور اس سے ہدایت حاصل ہو جائے۔ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کٹھن جد و جہود کے دوران نازل کیا، اس جد و جہود میں جو مختلف مسائل آئے، جو مختلف پریشانیاں آئیں، قرآن مجید نے ان کو ایڈریس کیا ہے۔ اگر ہم وہ جد و جہود کریں گے ہی نہیں تو وہ مسائل ہمارے سامنے آئیں گے ہی نہیں، اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا قرآن کے ان مسائل سے بحث کرنا۔ تو جب تک ہم وہ جد و جہود نہیں کریں گے باطل کے خلاف، جھوٹ کے خلاف، حق کی سربلندی کے لیے مال اور جان نہیں لگائیں گے، قربانیاں نہیں دیں گے، قرآن مجید سے ہمیں ہدایت نہیں ملے گی، ہمیں پتہ نہیں چلے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جب تک ہم ان حالات سے نہیں گزریں گے جن حالات کے دوران قرآن نازل ہوا ہے، ہمیں قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا، ہدایت نہیں ملے گی۔ فرمایا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہی کو اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ علم اور ہے، ہدایت اور ہے۔ یہ قرآن مجید ایک بڑی کٹھن جد و جہود کے دوران نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، کتنے لوگ ناراض ہوئے ہیں، کتنے لوگ پھر اس کی وجہ سے در بدر ہوئے ہیں، کتنے لوگوں نے زخم کھائے ہیں، جانیں دی ہیں، تب کہیں جا کر وہ انقلاب آیا ہے۔ اس جد و جہود کے دوران آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی دی ہے، غذا دی ہے اس انقلابی تحریک کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسی انقلابی تحریک کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ویسی جد و جہود کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے گا۔ ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے درس قرآن میں خاص تاثیر تھی، اور ناقدین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درس قرآن میں ایک ایسا حسن دیا تھا کہ جو بھی محفل میں آتا تھا تو وہ اس حسن کو، اس تاثیر کو لے کر جاتا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ڈاکٹر صاحب کی پوری زندگی دیکھیے گا، ڈاکٹر صاحب نے بھی اس قرآن مجید کی خدمت کے لیے بڑی قربانی دی۔ ورنہ یہ ہے کہ دنیا میں اتنے ذہین انسان تھے کہ ڈاکٹر کی حیثیت سے بھی اگر پریکٹس کرتے تو لاکھوں اور کروڑوں کما سکتے تھے، اگر وکیل بن جاتے تو اللہ نے ایسی صلاحیت دی تھی کہ بڑا بڑا جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی ان کا کیریئر بڑا کیریئر بن سکتا تھا، لیکن اللہ کے بندے نے سادہ سے گھر میں زندگی گزاری اور اپنی پوری توانائیاں، اپنے پورے بچے، اپنے بھائی، اپنے پورا خاندان الحمدللہ اس کام میں لگا دیا۔ تو جو بھی قربانی دیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیان میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے، جہاد کریں گے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ ویسے تو اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، اللہ ہر انسان کی رگ گلو سے زیادہ قریب ہے، لیکن اللہ کی شفقت، اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات، یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے، یہ انہی کے ساتھ ہیں جو واقعی متقی ہوں یا نیکوکار ہوں۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اور وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور جو نیکوکار ہیں۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الروم، سورۃ الروم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں ہی ایک پیشن گوئی فرمائی ہے، اور وہ پیشن گوئی یہ تھی کہ سن 614 عیسوی میں مسلمانوں کے قریب کے علاقے میں ایک بڑی فیصلہ کن جنگ ہوئی رومن امپائر اور ایرانین امپائر کے درمیان، اور رومن امپائر کو شکست ہو گئی، ایرانین امپائر کو کامیابی حاصل ہو گئی۔ ایرانی مشرک تھے، آتش پرست تھے، ہمدردیاں تھیں مشرکین مکہ کی ایرانیوں کے ساتھ، اور رومن عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں۔ تو بڑے خوش ہوئے مشرک کہ جناب ایرانی جیت گئے اور اہل کتاب ہار گئے۔ اللہ نے سورہ روم کے شروع میں خوشخبری دی کہ یہ کچھ عرصے کی ان کی فتح ہے ایرانیوں کی، عنقریب ایک وقت آئے گا چند سال میں کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا رومیوں کو، اور ایک ایسے دن فتح دے گا جس روز کے مسلمان بھی اللہ کی مدد سے خوش ہو رہے ہوں گے. یہ خوشخبری سورہ روم میں آ رہی ہے. انشاءاللہ ہم سورہ روم پڑھیں گے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
القرآن يوحدنا لطريق الخير.